الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ تھوڑا پہلے کچھ اگر کوآرڈینیشن ہو جاتا تو شاید آج کی کلاس ہم کینسل کر دیتے ہیں۔ سورہ مبارک آل عمران میں جہاں تک ہم پہنچے تھے آیت نمبر 195، تھوڑا سا پیچھے سے رب دیتے ہوئے آیت نمبر 190 سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی ظاہر گفتگو کے اندر سورہ آل عمران کے اوپر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور روز و شب کے آنے جانے میں، یہ جو سسٹم ہے، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، اتنی مشہور نہیں ہے لیکن نسبتاً مشہور ہے، سورہ دخان کی آیت، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، یونیورس کے اندر بھی، اور خود ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل حق ہے، یعنی پروردگار کا معاملہ بالکل حق ہے۔ پروردگار عالم کی نشانیاں جو ہیں وہ مختلف موقعوں پر انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں، مگر دو خاص جو ڈائمنشنس یہاں اس آیت کے اندر پروردگار نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے جو آفاق کے حوالے سے، یونیورس کے حوالے سے، کہ جس کے اندر آپ کے چاند، ستارے، سورج، سیارے، گیلیکسیز اور ایسٹرونومی، یہ کمپلیٹلی اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ سب ہماری نشانیاں ہیں، اور پھر انسان کا اپنا وجود، اپنا نفس جو ہے، اس کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ اس کے اندر بھی انسان کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، اور واقعاً اگر انسان اس پہ غور کرے تو اس کے لیے بہت ساری راہیں کھل سکتی ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے جب ایک انسان غور و فکر کرنے والا ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً، اس کے بعد پھر پروردگار صاحبان عقل ان کی صفتیں بیان کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً وقعوداً، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، یعنی اٹھتے بیٹھتے ہی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور جب وہ کروٹ لیتے ہیں، یعنی ایون اگر وہ سو بھی رہے ہیں تو ہم سونے سے پہلے بھی پروردگار کو یاد رکھتے ہیں، سوتے ہوئے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کی خلقت پہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے بنایا گیا، اور پھر ان کی زبان پر کیا جملہ آتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارے پروردگار تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو بے عیب ہے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے پروردگار، اب اس کو نوٹ کیجئے گا، یہ بار بار رب 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 پروردگار ہونے کا حوالہ آ رہا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے، پالنے کے ساتھ ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ انسان کی پرورش کے اندر دخیل ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، آگ میں ڈال دیا، فقد اخزیتا، تو یقیناً تو نے اسے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، انسلٹ کر دی اس کی، وہ ہیومیلیٹڈ ہے، یعنی وہ جس کو اس طریقے سے پنش کیا جائے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب پھر اگلی آیت کے اندر کیا ہے کہ انسان گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اے پروردگار، میں ان ظالمین میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے سنا ایک منادی کو، منادی کا مطلب جو ندا دینے والا ہے، جو اعلان کرنے والا ہے، جو دین کا پیغام بیان کرنے والا ہے، یونادی لل ایمان، جو پکار رہا تھا ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری برائیاں ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈال دیں، وتوفنا مع الابرار، اور جو نیکوکار افراد ہیں، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں محشور فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا کر وہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، یعنی وہ جو بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں، جنت کی بات ہے، تیری رضا کی بات ہے، وہ سب ہمیں عطا کر. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا. وہ جو پہلے بات آئی تھی کہ اگر جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اغزی تھا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا، ہم وہ رسوا نہیں ہونا چاہتے. ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ جو آیتیں ہیں ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں، یہ پانچ آیتیں ہیں. ان پانچ آیتوں کے بارے میں بڑی تاکید ہے، یعنی بہت ساری باتیں اس کے بارے میں ہیں. ایک تاکید یہ ہے کہ جب انسان نماز شب کے لیے اٹھے تو آسمان کو دیکھ کر، یہ بعض علماء کا طریقہ کار بھی تھا اور خود مولا نے بھی، ان کی روایتوں کے اندر بھی آتا ہے کہ مولا نے بھی اس کام کو انجام دیا تھا کہ اگر نماز شب کے لیے انسان اٹھ رہا ہے تو اس وقت آسمان کو دیکھ کر ان آیتوں کی تلاوت کرے. بعض علماء کے بارے میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ ان کا یہ روٹین تھا کہ وہ روزانہ جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کو دیکھ کر گریا کرتے تھے اور ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. جیسے کہ اس کے اندر آسمان اور زمین کی جو خلقت کا تذکرہ ہے تو زمین پر تو انسان ہے، وہ آسمان کو دیکھ کر اس طرح سے گریا کیا کرتے تھے. پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور پیغمبر اکرم نے بہت زیادہ گریا کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی. تو پیغمبر اکرم کی زوجہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ جو لطف الہی آپ کو شامل ہے، سب کچھ ہے، پھر اس کے بعد اتنا گریا کیوں؟ پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ افلا اکون للہ عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے ان پانچ آیتوں کی تلاوت کی اور پھر جملہ کہا کہ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، کہ افسوس اور تباہی ہے اس کے لیے کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان میں غور نہ کرے، تفکر نہ کرے، سوچے نہیں اس کے بارے میں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی خدمت میں کہ مولا کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے، مولا خود فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کے بارے میں کہ پیغمبر جب بھی نماز تہجد کے لیے اٹھتے پہلے مسواک کرتے، یعنی برش کرتے، اب جو اس زمانے کا برش کرنے کا طریقے کا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے اور آیات پڑھتے، یہ والی آیتیں پڑھتے، تلاوت کرتے. اور اس کے علاوہ بھی نوف بقالی، یہ ایون نہج البلاغہ میں بھی ان کا تذکرہ ہے. نوف بقالی یہ مولا کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، مولا کی خدمت میں، اور ابھی مجھے نیند نہ آئی تھی، میں نے دیکھا کہ امام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان آیات کی تلاوت کی، پھر مجھے پکارا اور فرمایا کہ اے نوف، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ بیدار ہوں اور اس وسیع و عریض آسمان کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا کہنا ان لوگوں کا جنہوں نے اس زمین کی آلودگیوں کو قبول نہیں کیا اور اس طرح سے آسمان کی طرف گئے، یعنی جنہوں نے عالم مادہ کی چار دیواری، جو میٹرلسٹک ورلڈ ہے، اس کے اندر اور ان کی یعنی جو پرواز ہے وہ اس کے اندر محدود نہیں ہے کہ وہ مادی دنیا کے اندر ہی اسیر ہو کر رہ گئے ہوں. ورنہ تو ظاہر ہے کہ رنگینیاں تو بہت ہیں یہاں پر، کھینچتی تو بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو لسٹ کی طرف لے جا سکتی ہیں، لیکن انسان جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، مولا ان کو بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں. تو یہ آیتیں ہیں کچھ. اس کے بعد پھر آیت نمبر 195، ارشاد ہوتا ہے فاستجاب لهم ربهم، تو یہ تو دعائیں ہیں، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یہ ہم نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے دعا کے بعد عمل کا حوالہ دیا ہے، کہ یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ دعا تو قبول کی ان کی، ان کے رب نے، اور کیا کس طریقے سے قبول کی؟ کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تمہارے عمل کرنے والوں میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مگر عمل بہرحال کرنا ہوگا. باقی ٹھیک ہے، یہ کیفیت جو ہے یہ پیٹرول اسی لیے روحانیت کا ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی کی گاڑی آگے بڑھ سکے اور ترقی انسان کر سکے، مگر عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یو آر سپوز ٹو ڈو ہیئر، یہاں پہ کام جو تمہارا جاب ہے وہ تم کو کرنا ہے. لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، میں کسی کے بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. بعض حکم من بازن، تم ایک دوسرے ہی سے تو ہو، یعنی مرد اور عورت کے درمیان اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس کے عمل کی قیمت ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، یعنی ان کو اس حد تک سیکریفائز کرنا پڑا کہ ان کے گھر بنے بنائے گھر ہیں ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. واوذوا فی سبیلی، اور یہ ساری اذیتیں ان کو کیوں مل رہی ہیں؟ میرے راستے میں، اس لیے کہ یہ میرے راستے پر ہیں. یہ سبیل اللہ ہونے کی وجہ سے آپ انسان اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی بات کرتا ہے یا اللہ کے نظام کی بات کرتا ہے یا اللہ کے طریقے پر چلنے کی بات کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شیطانی طاقتیں خاموش رہیں گی، وہ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی، اذیتیں دینے کی کوشش کریں گی۔ ہم اس موقع پر ہر مرتبہ فوراً ہی اگر کسی معجزے کی توقع کریں تو ظاہر ہے کہ یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ پھر یہ دنیا کے اندر جو امتحان کی جو فلسفی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ وہ عمل عامل منکم کی منزل کب آئے گی؟ کہ جب تم عمل کرو تو خدا ضائع نہ کرے، اسی وقت ہوگا کہ جب امتحان ہو رہا ہے، امتحان کے اندر اذیت ہو رہی ہے، دوسرے افراد پریشان بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور یہ انسان جو ہے ڈٹ جائے، اسی کو صبر کہتے ہیں جو آگے بات آ بھی رہی ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی، بس وہ لوگ کہ جو ہجرت کرتے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، واؤذوا فی سبیلی، اور ان کو اذیت دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا، یعنی اس حد تک نوبت آئی کہ میدان میں ان کو آنا پڑا، انہوں نے تلواریں نکالیں، ان کو قتال کرنا پڑا، وہ قتلوا، اور اس کے نتیجے میں ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ میدان میں تو کس کا وار چل جائے گا نہیں معلوم ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم یقیناً ان کے برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، جو ان سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی ہم ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے، ہم ان کو رسوا نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم ان کو داخل کریں گے، جناتین، ان باغات میں، تجری من تحت الانہار کے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثواباً من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور خدا کے ہاں ہی بہترین ثواب ہے، یعنی اللہ ہی بہترین ثواب دے سکتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو دوسرے شیطانی طاقتوں نے اگر کچھ ریوارڈ یا کچھ ایڈ یا کوئی اور چیز ایسی اٹریکٹیو دیے، اس کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا اس ثواب کے ساتھ جو پروردگار عالم نے تیار رکھا ہے۔ 196 آیت، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب دیکھیے اس کے اندر اسی کو کمپیریزن کو اگر ذہن میں لائیں، ابھی خدا نے کہا کہ اللہ کے پاس ثواب ہے اور بہترین ثواب اللہ ہی کے پاس ہے، پھر اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ مثلا دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باطل کی طرف ہے اور اس کو بڑے پرکس ملے ہوئے ہیں، بڑے بونسز ملے ہوئے ہیں، بڑی عیاشیاں وہ کر رہا ہے، بہت بڑا بنگلہ اس نے بنا لیا ہے، بہت ٹریولنگ کر رہا ہے، کبھی ادھر گھومنے جاتا ہے، کبھی ادھر گھومنے جاتا ہے، کبھی ملیشیا جا رہا ہے، تھائی لینڈ جا رہا ہے، سنگاپور جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پروردگار، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اب جو آیت آ رہی ہے یہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی دوسرے مقامات پر اس بات کو پروردگار نے بیان کیا ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ لا یغرنک، خبردار تمہیں ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا شہر شہر گھومنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہ وہ تو عیاشی کر رہے ہیں، وہ تو مزے لگے ہوئے ہیں ان کے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کہا نہیں، یہ بات تمہیں کبھی بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگر یہ چیز ہے، اسی بات کو اگر آپ دیکھیں، واپس میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جو پیچھے بات آئی کہ خدا نے فرمایا کہ واللہ عندہ حسن الثواب، کہ سارا بہترین ثواب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب وہی کہ دنیا کے اندر اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو یہ کافر کافر کیوں ہوتے؟ ان کا امتحان یہی تھا کہ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالتے، وہ دھوکہ کھا چکے، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ نہیں، ہم اتنے ورلڈلی پلیجرز جو ہیں ان کو قبول کریں گے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کو قربان کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ تو دھوکہ کھا چکے ہیں، مگر تم ان کی اس اپروچ کی وجہ سے دھوکہ مت کھاؤ کہ ہاں یہ لوگ بڑے فائدے میں رہے، یہ لوگ بڑے نفے میں رہے۔ کیا فائدے میں رہے، کیا نفے میں رہے؟ آخرکار بہرحال آنا پروردگار کی بارگاہ میں ہے، یہ ساری رسوائی ہے۔ اس کے بعد اگر باطل کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور حق کے اوپر کمپرومائز کرتے ہوئے یہ سارے بینیفٹس اگر کسی نے حاصل کیے ہیں تو اٹس آف نو یوز۔ ہاں واقعا اگر کوئی حق پر رہتے ہوئے ان چیزوں کو بھی لے لے تو اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے، اسلام سیر و سیاحت کا منع نہیں کرتا۔ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کئی دفعہ آیا ہے کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، دیکھو کہ جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، مگر تم اپنے سفر کو بھی عبرت بناؤ، اپنے اس سفر کو عیاشی کا ذریعہ مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، تفریح ہے، خدا کی خلقت کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، انا فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو دیکھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرو، وہ اچھا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی کے اندر یہ دیکھو کہ مثلا مختلف روئنس کے اندر یہ جو آثار قدیمہ ہیں ان کو دیکھ کر انسان کہے کہ یہ بڑے بڑے محلات ہیں، اس میں بھی لوگ آباد تھے، مر گئے، خپ گئے، ختم ہو گئے، یہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، ان کی کیا باقیات ہیں، ان کا کیا آثار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر وہ جو عیاشی جسٹ فار دا سیک آف عیاشی کہ انسان کہے کہ وہ تو بڑا گھومتا ہے، بڑا پھرتا ہے، ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کا وہ تو دھوکہ کھا چکا ہے، تم کم سے کم اس کی اس اپروچ کی وجہ سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ جو قارون والے کیس کے اندر اگر آپ سورہ قصص کو جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا اس کے اندر کہ کیفیت یہی تھی وہاں پر کہ وہ قارون ہے، ارے اس کے تو کئی اونٹ ہیں، ان کے اوپر تو صرف چابیاں ہیں، مال اور اسباب تو بہت دور کی بات ہے، صرف اگر چابیاں جو خزانے کی چابیاں ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ایک پوری جمعیت ہے اور وہ اونٹوں کا بار صرف چابیوں کا ہے، تو پھر اس کا مال کتنا ہوگا؟ کئی ساری چیزیں اس موقع پر بہت سے افراد نے دیکھ کر کہا یا اللہ تعالیٰ نے مسلم اوتیا قارون، کہ کاش یہ سارا ہمیں بھی ملتا جو قارون کو ملا. اس کے بعد جب اس کے اوپر وہ عذاب آیا ہے اور وہ زمین کے اندر اپنے مال سمیت دھس گیا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا ہوا کہ ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں ملی. پروردگار نے باقاعدہ وہ کمپیریزن دیا ہے کہ جب یہ ہو گیا تو وہی جو اس وقت یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اچھا ہوا کہ ہم کو یہ ساری چیزیں نہیں ملی. اس لیے کہ امپورٹنٹ ہے انجام، کہ اس کا اینڈ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کا وہ جو فل اسٹاپ جو لگ رہا ہے وہ کس طریقے سے لگ رہا ہے. اگر وہ ہے صحیح والا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ساری چیزیں بیکار ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکے میں ڈالنے کو، اردو کے اندر غرور کہتے ہیں تکبر کو. عربی میں تکبر تکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن غرور کا لفظ استعمال ہوتا ہے دھوکے کے لیے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا شہر بہ شہر پھرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ متاع ناچیز ہے، یہ چھوٹی سی دولت ہے، یہ تھوڑی بہت دولت ہے، کسی نے حاصل کر لی کر لی، یہ تو کافروں کو بھی مل جاتی ہے. علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیاری بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر فقط یہ ظاہری شان و شوکت ہی اگر معیار ہو، جیسے کہ بہت سے افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جو ظاہری اعتبار سے جو ہے شان و شوکت جو ہے اس کی بنیاد پر کہا کہ دیکھیں یہ لوگ کتنے اچھے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، تو یہ معیار ہے؟ یعنی نبی کی بیٹی کو اذیت دینے کے بعد، جناب سیدہ کے اوپر اتنے مظالم ڈھانے کے بعد، اگر کوئی اقتدار پر قابض ہو گیا، کوئی مثال کے تخت کے اوپر آ گیا، کبھی اس شہر جا رہا ہے اس شہر جا رہا ہے، یہ بہت ہوا ہے کہ وہ کشور کشائی وہ ایک طرح سے ٹارگٹ بن گیا تھا کہ مختلف علاقوں کو فتح کرو، کہ یہ معیار ہے؟ یہ آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے یہ تو کافروں کو بھی مل جاتا ہے، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو مسلمان اسی دھوکے کے اندر بہت زیادہ ہیں. متاع قلیل، یہ تو متاع ناچیز ہے، یہ تو چھوٹی سی کچھ دولت ہے، ٹھیک ہے حاصل کر لی، ثم مأواہم جہنم، مگر بعد میں کیا ہونے والا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور وہ کتنی بری جگہ ہے، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، خدا کی ناراضگی سے وہ بچتے رہے، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کی ناراضگی سے بچتے رہے. تقو اتقو وہی وقایہ، بچنا، اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا. لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کا سامان ضیافت ہے. نزل یعنی اگر آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، اس کے لیے عربی کے اندر یہ لفظ ہے نزل. نزل یعنی اس کے لیے سامان، دسترخوان بچھا دینا، کہ اب جو تم چاہتے ہو میزبان اس کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکار افراد کے لیے بہت بہتر ہے. ابرار اس کی بنیاد میں وہی ہے، بر، جہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہوا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اسی کو نیکوکار افراد کا ابرار، جو نیکی کے کام انجام دینے والے ہیں. اس کا پس منظر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو اس زمانے کے اندر یہ جو مشرکین تھے، قریش تھے، ان کے بھی تجارتی قافلے تھے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بزنس ٹرپس کے اوپر جا رہے ہیں، تو بہت سے مسلمان جو ہیں وہ کبھی کبھی اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے، وہ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے تھے، وہ کہتے کہ یہ تو بیچارے یہ تو ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں. پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے اس بات کو کلیئر کیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم اہل کتاب کے ایکسیپشنل گروہ کا تذکرہ کرتا ہے. ایک عمومی روش ہے اہل کتاب کی، یہود اور عیسائیوں کی، کہ جس کے اندر ہمیں یہی نظر آتا ہے اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، سازشیں کرنا، اللہ کی آیتوں کو بیچنا، اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے اوپر بیچ دینا، جو آپ نے کئی مرتبہ سورہ بقرہ کے اندر بھی سنا اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کے اندر بھی سنا. سورہ آل عمران ہی کے اندر یہ بات بھی آ چکی ہے کہ لیسو سوا ان، کہ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان کے اندر فرق ہے. ان میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں کہ جو سجدہ کرنے والے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو پروردگار عالم کی آیتوں میں غور و فکر کرنے والے ہیں. اسی کیٹیگری کو ایک اور مرتبہ پروردگار بیان کرتا ہے. اگین وہی بات کہ سب کو ایک ہی برش سے پینٹ مت کر دو. ان کے اندر بھی وہ افراد ہیں جو پوٹینشلی مومن ہیں، وہ افراد ہیں جو پوٹینشلی متقی ہیں, یہ آئیں گے اسلام کی طرف, یہ ایمان قبول کر لیں گے, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. خاص طور پر نجاشی کے بارے میں بھی شان نزول کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نجاشی جو ہے جب اس کا انتقال ہوا ہے, وہی حبشہ کا بادشاہ کہ جو عیسائی تھا کرسچن تھا, مگر جب مسلمان وہاں پر گئے ہیں تو اس نے وہاں پر مسلمانوں کو اکوموڈیٹ بھی کیا ہے, فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے, ان کی بہت ساری پریشانیوں میں ان کا معاون ثابت ہوا ہے. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو برادران اہل سنت کے نزدیک تو یہاں تک ہے کہ پیغمبر اکرم نے غائبانہ نماز جنازہ اس کی مدینہ منورہ کے اندر پڑھائی. غائبانہ نماز جنازہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جنازہ موجود نہیں ہے مگر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, نماز جنازہ کا غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرنا وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے. تو ہمارے نزدیک یہی ہے کہ میکسیمم یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی, لہذا اس کے کانٹیکس کے اندر پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے ایک مرتبہ پھر. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں, لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, وہ بھی ہیں اہل کتاب میں اور یقیناً ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, جو خود ان پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تذکرہ تو خود ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو الگ سے اے حبیب آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ, یہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں, خشوع خضوع, ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور یہ اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض نہیں بیچتے. عمومی کیفیت کیا ہے, عمومی رفتار کیا ہے, عمومی اپروچ کیا ہے, جنرل اپروچ وہ یہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو بیچو اور دنیا کے جو پلیجرز ہیں ان کو حاصل کرو. کہا کہ نہیں, ان میں سے ایکسیپشنل گروہ ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا. اولائک لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, یعنی پھر عمل تو ان کا بھی ضائع نہیں ہوگا کہ جنہوں نے حق کا اعلان کیا ہے تو ان کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا. اولائک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ بہت تیزی کے ساتھ حساب کرنے والا ہے, یعنی اللہ کے پاس حساب کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہے. آخری آیت سورہ آل عمران کی, یا ایھا الذین آمنوا, اس کے اندر چار چیزیں آ رہی ہیں, چار چیزیں, اصبروا صابروا رابطوا اتقوا, یہ چار چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر آ رہی ہیں, چار احکامات. دیکھیں, اور کن کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ہماری, میرے خیال مشکل تو نہیں ہوگی. اے ایمان لانے والوں, اصبروا, صبر کرو, وہ صابروا, اور صابروا کرو, کیا ہے صابروا, میں گزارش کرتا ہوں, وہ رابطو اور مرابطہ کرو, وہ تق اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ. اچھا, اب آپ ذرا اس کے اندر نوٹ کریں, صبر ایک چیز تو یہ ہو گئی استقامت کا مظاہرہ, یہ تو واضح ہے, یعنی ایک انسان ہے اس دنیا کے اندر, اس کو کئی مشکلات پریشانیاں تو آئیں گی, جب پریشانیاں آئیں گی تو وہ صبر کرے. مولا فرماتے ہیں کہ ان صبر, جو صبر ہے وہ ایمان کے ساتھ اس کی وہی حیثیت ہے, کر راس من الجسد, جس طرح سے سر کی حیثیت ہوتی ہے پوری باڈی کے اندر, کہ اگر مثلا ایک انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو ظاہر باڈی پھر اس کے لیے کوئی فائدہ تو نہیں دے گی, کہ اسی طریقے سے اگر آپ صبر کو نکال دیں تو اس کے بعد پورے ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو کنسسٹنسی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے. خود جناب سیدہ کے بارے میں جو اگر آپ وہ روایت کے جملے اور جو زیارت کے جملے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں, جو آپ لوگوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کے اندر پڑھے ہی ہوں گے انشاءاللہ, کہ امتحنک اللہ قبل ان یخلقک, کہ اے فاطمہ زہرا, آپ وہ ہیں کہ جن کا اللہ نے امتحان لیا اب آپ کے پیدا کرنے سے پہلے. اب کیا اس کی کیفیت ہے, کیا اس کی تفصیلات نہیں پتا, مگر ہے امتحنک اللہ قبل ان یخلقک فوجدک فی ممتحنک صابرا, تو اللہ نے آپ کو آپ کے امتحان کے اندر صابرا پایا. وہ ایک جو کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ بات بات کے اوپر انسان گیو ان کر دے, وہ کہتا ختم, نہیں, موقف صحیح ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک پرپیچولیٹی ہونی چاہیے, اس کے اندر ثبات قدم ہونا چاہیے, اسٹیڈ فاسٹنیس ہونی چاہیے. اس کا تعلق جہاد اکبر کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اندر اس کوالٹی کو ڈیولپ کرے, اخلاق کے اندر اس کو ڈیولپ کرے کہ نہیں, ہم کو صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, محاذ کے اوپر ہم کو لگے رہنا ہے, کام کرنا ہے, اس کے اندر مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے, وہ صابرو, اس کا بھی مادہ صبر ہی ہے, اصبروا وصابروا, اس کا بھی مادہ صبر ہے. لیکن یہ کیا ہے, یہ آپ نے دوران دروس کئی مرتبہ لفظ سنا ہوگا, باب مفاعلہ, یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے, ایک تو ہے کہ تم خود صبر کرو, اور ایک یہ ہے کہ کسی صبر کے مقابلے پر صبر کرو. یہ کسی صبر کے مقابلے پر صبر کرو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خصوصیت کے ساتھ اگر دشمنان دین کے ساتھ میدان جنگ کے اندر, اسپیشلی اگر آپ اس کو ذہن میں لائیں تو سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ اگر ایک شخص میدان کے اندر آ رہا ہے تو جو دشمن کی فوج ہے وہ بھی ڈٹے گی. ایسا نہیں کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ نہیں کریں گے. اگر وہ بھاگ گئے تو بھاگ گئے, لیکن یہ کہ اگر نہیں بھاگے تو وہ بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. تو وہ جو ان کے پاس جو اسٹیٹ فاسٹنیس ہے, اپنی اسٹیٹ فاسٹنیس ہے, اس کو شکست دے دو, اپنے صبر سے اس کو شکست دے دو. ایک تو یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو مصیبتیں آ رہی ہیں, روزگار کے اندر کمی ہو گئی, صبر کریں. کوئی دوسری مشکل آ گئی, بیماری آ گئی, صبر کریں. کچھ فیملی کرائسز آ گیا, صبر کریں. شہر کے اندر کوئی کرائسز آ گیا, کوئی وبا پھوٹ پڑی, صبر کریں. یہ ساری صبر تو ہے ہی, جو میں نے کہا جہاد اکبر کے ساتھ جس کا تعلق ہے. مگر اسی جہاد اکبر کا ایک چھوٹا پہلو جو جہاد اصغر جس کو کہتے ہیں, کہ میدان کے اندر گئے, جب وہاں میدان کے اندر قتال ہے تو تلوار تم نکالو گے تو سامنے والا بھی تو تلوار نکالے گا, اگر تم گولی چلاؤ گے تو سامنے والا بھی تو گولی چلائے گا. کسی آئیڈیولوجی کی بنیاد پر تم تو جنگ کر رہے ہو, میدان کے اندر ڈٹے ہوئے تو ہو, مگر سامنے والا جو ہے, چاہے وہ اپنی مادی طاقت کی وجہ سے یا چاہے وہ اپنی کافرانہ آئیڈیولوجی کی وجہ سے, چاہے وہ اپنی مشرکانہ آئیڈیولوجی کی وجہ سے, مگر وہ بھی میدان میں ڈٹا ہوا ہے. چاہے وطن کے نام پر ڈٹا ہوا ہے, کنٹری کے نام پر ڈٹا ہوا ہے, مگر ڈٹا ہوا ہے. جب وہ ڈٹا ہوا ہے تو اس کی اس استقامت کا مظاہرہ اپنی استقامت سے کرو. یہ ہے صابرو, کہ جہاں سامنے دشمن جو ہے وہ بھی استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے, تم اپنی استقامت سے اس کو شکست دے دو. ایک ہے اسبرو اور دوسرا ہے صابرو. اور تیسرا کیا ہے کہ رابطو. رابطو کا مطلب کیا ہے؟ کوآرڈینیشن, مربوط کرو چیزوں کو, اپنے ساری چیزوں کو آپس میں مربوط کرو. اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آ گئی, بڑی سے بڑی چیز بھی آ گئی. یعنی اگر آپ اسی اسپیشل کانٹیکس کے اندر دیکھیں کہ مثلا اگر جنگ کا میدان ہے تو میدان کے اندر جتنی ضرورت ہے کہ انسان وہاں پر استقامت کا مظاہرہ کرے, میدان سے باہر آپس میں کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. کتنے لوگ آگے گئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ پیچھے گئے ہوئے ہیں, ان کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے, وہ ایمونیشن کتنا چلے گا, پیچھے سے سپلائی کتنی آ جانی چاہیے. اور ابھی جنگ ہو ہی نہیں رہی ہے لیکن امکان ہے جنگ ہونے کا, تو آپس میں کوآرڈینیشن ہو. اس سرحد کی کیا پوزیشن ہے, اس سرحد کی کیا پوزیشن ہے, وہاں پر کیا کیفیت ہے, یہاں پر کیا کیفیت ہے, تمہارے پاس کیا رپورٹ ہے, اس کے پاس کیا رپورٹ ہے. یہ ساری چیزیں میدان جنگ کے منعقد ہونے سے پہلے انسان کو اس کے حوالے سے بھی ایک تیاری رکھنی ہے. اور اس کا پھر آپس کی زندگی کے اندر بھی تعلق ہے کہ مثلا چیزوں کو مربوط رکھو, ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو. کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں, آپس میں مربوط ہو کر کرو. مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ ایک ہے کہ جس نے مکان کے ایشو کو سنبھالا ہوا ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے غریبوں کے مکان کا کیا پرابلم, دوسرا کہ میں بھی یہی دیکھوں گا, تیسرا کہ میں بھی یہی دیکھوں گا, تو آپس میں ڈپلیکیشن آف ورک ہوگا. کہ نہیں, مربوط رہو, آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلو. اب مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے افراد جو ہیں وہ کسی کام کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں جب تک پوری انفارمیشن نہ لے لیں, تو پتا چلا انفارمیشن کے چکر میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. لیکن نہیں, جہاں جہاں معلوم ہوتا جائے کم سے کم اس کام کو وہ اس طریقے سے مینج کریں کہ اس کے اندر ڈپلیکیشن نہ ہو. یہ ہے مربوط ہونا, رابطہ رکھنا آپس کے اندر, ایک کوآرڈینیشن کو ڈیولپ کرنا. فرض کیجئے کہ کوئی ہر کوئی ہیلتھ کے بارے میں کام کرے, اچھا ہے تھوڑا تھوڑا کرے, لیکن اگر پتا چل جائے کہ بڑے جتنے بھی معاملات ہیں ہیلتھ کے, ہاسپٹلائز اگر کسی کو کرنا ہے, کوئی دوسرا ایشو ہے, اس کو تو کوآرڈینیشن کے ساتھ بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے. غریبوں کے حوالے سے بھی اگر کوئی سوشل ورک کرنا ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کرنا ہے, کوئی دوسرے معاملات کے اندر کرنا ہے, پبلیکیشن کے اندر کرنا ہے, تو بہرحال ان کے اندر کوآرڈینیشن جو ہے بڑی امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتی ہے, جس کی وجہ سے ڈپلیکیشن آف ورک کو کئی جگہوں پر اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو مرابطہ ہے, جو رابطہ ہے, اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. روایتوں کے اندر اپنے امام کے ساتھ رابطہ رکھنا, اس کو بھی اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو تم رابطہ رکھتے ہو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے امام سے اپنا رابطہ رکھو, تو مستقل گائیڈنس اگر آئیں گی تو چیزیں بکھری بھی نہیں ہوں گی. ورنہ کیا ہوگا کہ وہ ساری ایفرٹ جتنی بھی ہیں وہ ساری تتر بتر ہو رہی ہوں گی. ایک اس ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھا ہے, دوسرا اس ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھا ہے, چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے, گلو نہیں ہوں گی ان کو. اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر اس کو نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار سے بھی تعبیر کیا گیا کہ ایک نماز اس کے بعد دوسری نماز, اس دونوں نمازوں کے درمیان ایک انتظار کی کیفیت ہو کہ الحمدللہ ایک نماز میں نے پڑھی ہے اور ابھی دوسری نماز آنے والی ہے. یعنی وہ اس کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد انسان نے کہا جان چھوٹی کہ وہ نماز ہو گئی, ایک یہ کہ نہیں اس کو شوق ہے, وہ کہے کہ نہیں یہ ایک نماز ہو گئی الحمدللہ, اب اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آئے گا تو پھر میں دوسری نماز پڑھوں گا. یہ جو آپس میں چیزیں پھر مربوط ہو رہی ہے, سیمنٹ کر رہی ہیں چیزوں کو. ایک دو بلاکس ہیں, دو برکس ہیں, ان کو آپ نے رکھ دیا, ایک ہاتھ ماریں گے گر جائے گی, لیکن اگر آپ ان دونوں کے درمیان اگر سیمنٹ لگا دیں, اگر اس کو جوڑ دیں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنے کا باعث بنے گا. اسی طریقے سے ایک نماز دوسری نماز کے ساتھ ایک جوڑ رکھتی ہے, اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے, چیزوں کو آپس میں مربوط ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, اصبروا وصابروا ورابطوا, صبر کرو, صبر کا مقابلہ صبر کے ذریعے سے کرو, ورابطوا اور کوارڈینیشن ڈیولپ کرو, رابطہ رکھو, مرابطہ کرو, وتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان ادر ورڈ, اگر یہ نہیں کرو گے اصبروا صابروا ورابطوا, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر اللہ کی ناراضگی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی چیزیں کرنی ہے. یہ تینوں چیزیں آپس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. وتقوا اللہ, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ بقرہ آغاز میں بالکل اگر آپ کے ذہن میں ہوں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت کس کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے. ان کی یہ صفتیں, پھر آخر میں کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر, اور یہی لوگ ہیں مفلحین یا کامیاب. کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے. یہیں پر وہ بات تھوڑی اور تشریح کے ساتھ آ گئی, جسے گائیڈنس پہ فردر کنٹینیو ملتی رہے گی. اس گائیڈنس کے اندر یہ اصبروا صابروا رابطوا, ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تقویٰ کے ساتھ ہے. تقویٰ کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ جو فکر نجات جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا, کا اس کے اندر اب ترقی ہوگی. انسان ہمیشہ کنڈر گارڈن میں تو نہیں رہے گا, آگے بڑھتا جائے گا, آگے بڑھتا جائے گا, اور آگے, پہلی کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس, کا اب اپنے کاموں کو مربوط کرو. یعنی ایک تو وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان ابھی ایڈمیشن اس نے حاصل کیا ہے اسکول کے اندر کا, نہیں, اب چیزوں کو مربوط کرو. پڑھ لیا پڑھ لیا, اس کے بعد پھر اس پڑھنے والی چیزوں کو بھولو نہیں, ان چیزوں کو آپس میں آرگنائز کرو. یہاں پر آج کے حد تک ہم بات کو روکتے بھی ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. الحمدللہ سورہ آل عمران میں مکمل ہوا. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مستقل تشریف لائیں اور اس طرح سے کم دو بڑے سوروں کو, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پر ہماری گفتگو ہو سکی. اگر خدا نے توفیق دی, اگر موقع ہوا, تو انشاءاللہ پھر سورہ مبارک النساء پر گفتگو ہوگی, جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے, اور نساء اس کا عنوان ہے, یعنی خواتین ہی کا اس کے اندر تذکرہ ہے, اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ جون اور جولائی کے بعد انشاءاللہ. نہیں نہیں, انشاءاللہ ابھی ہم کریں گے. یہ جون جولائی کے بعد سے مراد مئی میں بھی ہم باقی جو کلاسز ہیں اس میں سورہ آل عمران کو ریویو کریں گے. سورہ آل عمران کو ہم ریویو کریں گے. جیسے کہ 200 آیتیں, یہ مجھے سورہ بقرہ میں بھی کرنا تھا, بگر انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائے. 200 آیتیں, 200 آیتوں کا پورا ایک دورہ کرنے کے بعد پھر پوری طرح سے یاد نہیں رہتا ہے کہ 200 آیتوں کے اندر انہوں نے کیا کیا ڈسکس کیا. تو ہم تقریباً, آج کیا تاریخ ہے, 18 تاریخ کے میرے خیال میں ہمارے پاس دو یا تین تقریریں ہوں گی. ممکن ہے کہ دو تقریروں کے اندر یہ چیز مکمل ہو جائے, ممکن ہے تین تقریروں تک بات جائے. اگر دو میں مکمل ہو گئی تو دو کے بعد ہم ختم کر دیں گے, اور اگر مکمل نہیں ہوئی بات تو پھر انشاءاللہ تیسری تقریر کے اندر بھی بات کریں گے, لیکن بظاہر انشاءاللہ دو کے اندر یہ بات مکمل ہو جائے گی. اگر 100 آیتوں کو ہم ایک لیکچر 100 کے اوپر کریں اور دوسرا 100 کے اوپر کریں, تو اس لیے کہ آپ لوگ ساتھ رہے ہیں 200 آیتوں تک, تو پھر آپ کے ذہنوں کے اندر فقط ریکال کروانا کافی ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, یہ ڈسکس کیا تھا, یہ ڈسکس کیا تھا.